شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
عزیز سامعین، رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام ماہ خدا لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی فلسفہ احکام اسلامی پر مختصر گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں نماز کے فلسفے اور اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ آج کے پروگرام میں نماز کے بارے میں جو آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں ان کا مختصر جائزہ لیں گے۔ نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت و فضیلت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ ان احادیث و آیات میں نماز کو قائم کرنے پر بڑے بڑے وعدے اور نماز کو ضائع کرنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث میں اس اہم اور بنیادی فریضے کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ صرف قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ کہیں اشارتاً اور کہیں صراحتاً مختلف عنوانات سے نماز کا ذکر ملتا ہے۔ صرف نماز ہی دین اسلام کا ایسا عظیم رکن ہے جس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمانوں کی اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات ہوا۔ نیز اس کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرضیت نماز کا تحفہ بذات خود اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا اور اہم فریضہ نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر مسلمان پر عائد کیا گیا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، صحت مند ہو یا بیمار، طاقتور ہو یا کمزور، بوڑھا ہو یا نوجوان، مسافر ہو یا مقیم، بادشاہ ہو یا غلام، حالت امن ہو یا حالت خوف، خوشی ہو یا غم، گرمی ہو یا سردی، حتیٰ کہ جہاد و قتال کے عین موقع پر بھی میدان جنگ میں یہ فرض معاف نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث میں اس اہم اور بنیادی فریضے کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، قرآن پاک میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا، جن میں سے 80 مقامات پر صریحاً نماز کا حکم وارد ہوا ہے۔ آیات مبارکہ کے علاوہ کئی آیات ہیں جن سے نماز پڑھنے کا بالواسطہ حکم ملتا ہے، ان میں سے چند آیات کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے رہو، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ سورہ طہ کی آیت نمبر 132 میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اور آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کریں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں، ان سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں بھی اسی طرح اشارہ ملتا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اسی کی طرف رجوع و انابت کا حال رکھو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا آخری کلام نماز، نماز اور غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، نماز نماز، اپنے غلاموں اور ماتحت لوگوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ سامعین، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذات سے نمازوں کا احترام کر کے اپنی اولاد کی بھی نمازوں کی نگرانی کرے، جس طرح اولاد کی دنیاوی تعلیم اور ان کی دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے دن رات فکر میں انسان رہتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح جہنم کی آگ سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں۔ ارشاد خداوندی ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالی دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ سورہ طہٰ کی 132 نمبر آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھو اور خود بھی اس پر جمع رہو۔ اس خطاب میں ساری امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہے، یعنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود بھی نماز کی پابندی کرے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتا رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اے میرے پالنے والے، مجھے نماز کا پابند رکھ، یعنی مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی نماز کی پابندی کرنے کی دعا مانگی، جس سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں حکیم لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اے میرے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائے حجت الاسلام سید میثم حمادانی فلسفہ احکام پر کیا روشنی ڈال رہے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم و علی آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ خداوند تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنی لارائب کتاب میں کہ ہم نے انسانوں کو خلق نہیں کیا، مگر اس کا ہدف اور ہدف خلقت جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مفہوم عبادت کیا ہے؟ آیا مفہوم عبادت یہی ظاہری احکام الہی ہیں فقط، یا ان کا وہ ظاہری جنبہ یا اس کی وہ ظاہری جہت کہ جس میں اگر انسان روزہ رکھ لے، نماز پڑھ لے، حج ادا کر دے، تو آیا وہ ہدف خلقت جو ہے وہ متحقق ہو گئی، یا وہ ہدف دین جو ہے وہ متحقق ہو گیا، یا وہ فلسفہ دین حاصل ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے عزیزان گرامی۔ یہاں پر خداوند تبارک و تعالی نے جو انسان کو کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مگر عبادت کے لیے، اس کا مفہوم عبادت بہت وسیع ہے۔ یہ مفہوم عبادت مفہوم عبودیت ہے، یعنی انسان عبد محض ہو۔ دین آیا ہے انسان کو عبد محض بنانے کے لیے، عبد محض خدا، باقی تمام خدا کے علاوہ قوتوں اور تمام استکباروں کی عبودیت کا انکار اور اس وحد لا شریک کی عبودیت کا اقرار۔ خداوند تبارک و تعالی اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہد القوم الظالمین، کہ آیا تم قرار دیتے ہو ان کو کہ جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، یا جو مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں ان کو قرار دیتے ہو ان کی طرح کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور جنہوں نے جہاد کیا، خداوند تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا فی سبیل اللہ، آیا ان مجاہدین کے ساتھ قرار دیتے ہو ان کو؟ ان کی عمل، ان کا کام، ان کا کردار اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ ہدف خلقت نہیں ہے، یہ ہدف دین نہیں ہے، یہ ایک زمانے کی ایک وقت کی خاص ضرورت کے تحت اس کام کو انجام دینا ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس کا درجہ کجا اور جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ کجا؟ جہاد فی سبیل اللہ کس کے ساتھ ہے؟ جہاد صرف بندوق کے ساتھ لڑنا جہاد نہیں ہے، جہاد کا آپ کو معنی معلوم ہے کہ جہاد، جہاد نفس کے ساتھ، جہاد جہاد بالاموال ہے، جہاد بالانفس ہے، اور جہاد اکبر کیا ہے کہ خدا کے راستے پہ تقوی اختیار کرنا۔ پھر وہی بات جو ہم نے شروع میں عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ اصل خداوند تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ انسان اپنا لائف سٹائل الہی کرے، اس دین کا فلسفہ کیا ہے، اس دین کا ہدف کیا ہے، دین انسان سے کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ تم اپنا لائف سٹائل الہی کرو، جیسے خدا نے چاہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو تاکہ اس سعادت اخروی کو اور سعادت ابدی کو حاصل کر سکو۔ تو لہذا ہدف دین انسان کو اپنے اس حقیقی سعادت کی طرف اور اس حقیقی ہدف کی طرف جو لکھا اللہ ہے اس کی طرف متوجہ کرنا، اس کی طرف لے کر چلنا ہے۔ اللہ